چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت احکام تجارت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی، جو کہ آپ کے سوالات پر شرعی رہنمائی فراہم کریں گے اور اپنے مفید مشوروں سے آپ کو انشاءاللہ مستفیض فرمائیں گے. درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر آپ کی کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی
حضور، محمد مشتاق قادری لاہور ملتان روڈ چوں سے عرض کر رہا ہوں. میں نا یہ جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، بالو وغیرہ، ان کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو شرعی لحاظ سے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا اس کا جو کمایا ہوا پیسہ حلال ہے؟
ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن میوزک والے کھلونے نہیں رکھنے چاہیے. جو جواز میں نے بیان کیا ہے وہ اس بات کے تحت ہے جبکہ وہ میوزک والے نہ ہوں.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
احکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ ضرورت کی وجہ سے خواتین کو ملازمت یا کاروبار کرنا پڑے تو کیا احتیاط کی جائے؟
ٹھیک ہے جی.
دیکھیے، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں عورت کی نوکری کرنے کے تعلق سے پانچ شرائط بیان کی ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اپنا ستر چھپائے ہوئے ہو. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مردوں کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی نہ ہوتی ہو، یعنی کسی ایک سیپریٹ ایریا کے اندر کوئی تیسرا نہ ہو، صرف ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اتنے باریک کپڑے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ رنگت جھلکتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ پانچ شرائط ہیں، اس کی تفصیل پردے کے بارے میں سوال و جواب جو کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے. تو اس طرح کی جو احتیاطیں ہیں اگر کی جا سکتی ہیں، عورت کی نوکری جائز ہوگی.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے.
میں ڈرائی کلین پہ کام کرتا ہوں اور میرا کوئی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارے پاس لوگ کپڑے دے کے جاتے ہیں، اب ہم نے پرچی کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے کے بعد اگر آپ نہیں آتے تو اس کی ہماری کوئی ذمہ داری. شرعی مسئلہ پوچھنا تھا کہ 3 مہینے بعد اگر وہ بندہ نہ آئے تو ہم اس کپڑے کو کیا کر سکتے ہیں، خود استعمال کریں یا کسی کو دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی. مصطفی، رسید کے پیچھے تو لکھ دیا انہوں نے،
بس ایک مہربانی اور کر لیا کریں آپ. اگر آپ اس رسید پہ فون نمبر بھی لکھ لیں تو بھائی اس کو ایک فون کر لیں گے آپ. ایک فون کر کے آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کی جو مزدوری ہے وہ بھی آپ کو وصول ہو جائے گی. تو یہ جو کپڑے ہیں، اگر کوئی نہیں آتا تو بہرحال اسے سنبھال کر رکھنا ضروری ہوگا، اور اسے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح خرچ کر لیں گے، استعمال کر لیں گے یا بیچ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی ذمہ داری ہے اس بندے کو تلاش کریں، کوئی رابطہ کریں، اور یوں نہیں کہ جناب اگر 3 مہینے نہیں آئے تو کپڑے نہیں ملیں گے، ایسی شرط بھی نہیں لگا سکتے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم استری کر کے رکھ دیں گے، 3 مہینے بعد آپ نہیں آئے تو استری ٹوٹ گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ بات کہیں تو ہم غور کر لیتے ہیں کہ اس میں گنجائش کتنی نکلتی ہے، اور کوئی نہ کوئی گنجائش اس میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کپڑے ہی نہ دیں یہ تو نہیں ہو سکتا.
مجھ سے آپ نے جواب تو ارشاد فرمائی دیا، لیکن ایک بات ہے کہ اس سوالات پہلے بھی آتے رہے، احکام تجارت میں آتے رہے، اچھا لوگ بھی جو ہے وہ مختلف مواقع آپ سے پوچھتے ہیں یا آپ کی طرف پڑھاتے ہیں، تو ہوتی تو تکلیف دہ صورت حال ہے، ایک دکاندار کے لیے یہ تکلیف دہ صورت حال ہوتی ہے. انہوں نے تو کپڑوں کی بات کی، لیکن یہ بہت سارے کاموں میں اپلائی ہوتا ہے مسئلہ. اب بعض اوقات وہ چیز جو ہے اچھی خاصی جگہ گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اس پہ جو مزدوری ہوتی ہے یا جو میکنگ بن رہی ہوتی ہے یا اس شخص کی جو ارننگ بن رہی ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے. اس کے لحاظ سے اس کی حفاظت کرنا، اسے سنبھال کے رکھنا، یہ ذرا دشوار ہو رہا ہوتا ہے. تو کوئی ڈھارس کے الفاظ ہو جائیں ان لوگوں کے لیے.
دیکھیے ایشو یہ ہے کہ سب جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حادثاتی صورتحال ہو گئی ہے اور آنے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا. کیا وجوہات ہیں کہ لوگ واپس نہیں آتے، اس کو تلاش کیا جائے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے کوئی کانٹیکٹ نمبر ہی نہیں لکھا، کیا آپ اس سے رابطہ تو کر سکے کم از کم. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات کیا ہے کہ بندہ بھول بھی سکتا ہے، نمبر ہوتا تو یاد آ جاتا.
صحیح.
یا بندہ اگر دنیا سے بھی چلا جائے اس کا نمبر تو کام کر رہا ہوتا ہے نا.
جی کسی نہ کسی عزیز کے پاس ہوگا،
کسی نہ کسی کے پاس ہوتا ہے.
جی
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں، ایک عجیب و غریب ڈیل ہوتی ہے.
جی
بندہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اتنے پیسوں میں بنوا رہا تھا، کوئی چیز مکینک کے پاس لے کر گیا مثال کے طور پر، مجھے کیا ضرورت ہے بنوانے کی، اور اتنے پیسے لگیں گے اس سے اچھا میں دوسری خرید لیتا ہوں.
جی
وہ اپنا فیصلہ چینج کر لیتا ہے.
ٹھیک ہے
ایسے کیس بھی ہوتے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ مکینکوں کی جو دکان ہے بھری ہوتی ہے پرانی چیزوں سے. تو ایسا نہیں کہ پرانی چیزیں کباڑے سے خرید کر پھر رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں وہ ہوتی ہیں جو گاہک چھوڑ جاتے ہیں.
جی
تو ایسی صورتحال کے اندر بھی جو دکاندار ہے وہ تو بری ذمہ نہیں ہوگا، بس بات کا پابند ہے کہ انتظار کرے، انتظار کرے.
ٹھیک.
اور اگر وہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ وہ اس نے آنا ہی نہیں ہے، پھر علماء کے پاس آ کر اپنا مسئلہ پیش کرے کہ بھئی یہ صورتحال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، ایس پر کیس اور ایس پر چیز کی قیمت پھر دیکھیں گے کیا مسئلہ نکلتا ہے.
ٹھیک ہے مختصر جواب تو آپ نے دے دی اور واضح ہو گیا. ایک اس کی صورت اور ہوتی ہے، تو انہوں نے کیونکہ آئٹم کی بات کی تھی، ایک تھنگس ہے، ایک چیز ہے، گڈس ہے جو چھوڑ گیا کسٹمر. لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ پیسے چھوڑ جاتا ہے، کسی چیز کا آرڈر دیا ہے، اب وہ تو نہیں، چیز تو ابھی بنی نہیں ہے یا بنے گی یا جو بھی ایکس وائی زیڈ، لیکن جو ہے وہ رقم دے کر گیا تھا اور اب وہ واپس نہیں آ رہا، چیز تو ان کے پاس ہے، وہ یہ کچھ کر سکتے ہیں.
رقم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ امانت ہے.
ٹھیک ہے.
اور امانت جو ہوتی ہے وہ لقطے کے حکم میں نہیں ہوتی، لقطے سے بھی زیادہ اس کے احکام ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. نزاکت ہوتی ہے،
نزاکت ہوتی ہے، دیت، امانت، اس کے جو احکام ہیں اور زیادہ نازک ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی اور آپ کو لوٹانا پڑے گا. مجھ سے آپ کا بڑا اچھا مشورہ ہے، پہلی ڈے آج کل کے دور میں تو، اور بڑی کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے. نمبر لیں، اور بلکہ اگر زیادہ قیمتی چیز ہے مفتی صاحب تو ایک سیکنڈ نمبر بھی لے لیں کہ بھائی اگر یہ نمبر بند ہو تو کس پہ رابطہ کریں، کوئی ہو جائے اس طریقے سے. اسکول والے بھی لیتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو اسکول والے نمبر لیتے ہیں، گھر کا بھی نمبر لیتے ہیں، سرپرست کا بھی نمبر لیتے ہیں، تو ایسے یہ افراد بھی کر سکتے ہیں.
ایک زمانہ تھا کہ موبائل کمپنیاں بڑے پیکیجز پر پیکیجز دیے جا رہی تھیں.
جی
ایک کے بعد دوسری کمپنی آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی. اب ٹھہراؤ آ چکا ہے.
جی
اب ایسا کم ہے کہ لوگ نمبر چینج کرتے ہوں، ورنہ تو پہلے تو جو ہے لوگ بہت زیادہ نمبر چینج کیا کرتے تھے، کپڑوں سے زیادہ شاید نمبر چینج کرتے ہوں.
جی آئے دن نمبر چینج کرتے رہتے تھے.
اب اس کا ریشو کم ضرور ہوا ہے.
جی ٹھیک ہے. جی اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مرد کے لیے سونے کی گھڑی یا گھڑی کی چین سونے کی بنانا اور بیچنا یہ جائز ہے؟
ٹھیک ہے. جی
مرد کے لیے کوئی کاریگر ایسی چین بنائے، اس کا یہ فعل، اس کا یہ کام جائز نہیں ہے.
ٹھیک اگلی کال دیجیے.
احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، کیا پیٹرول پمپ سے پیٹرول خرید کر آگے زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں؟
ایسی کیفیت ہو کہ لوگوں کو ضرر واقع ہو رہا ہو.
جی
اور لوگ جو ہیں تکلیف میں آتے ہوں، ایسے موقع پر ذخیرہ اندوزی کرنا گناہ ہے. تو اگر تو ایسا موقع ہے جس کا آپ پوچھ رہے ہیں، یہ تو وہ ذخیرہ اندوزی ہے جو ضرر پر مشتمل ہے، نقصان پر مشتمل ہے، لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، تو یہ شرن بھی جائز نہیں ہوگی، قانوناً بھی جائز نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول پمپوں سے لے کر آگے جا کر پیٹرول بیچنا، تو میں نے میروز بھائی دیکھا ہے خود بھی کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر اب بھی ایسا ہوتا ہے.
ٹھیک
کہ ٹریکٹر ٹرالی لے کر آتے ہیں، بڑے بڑے ڈرم رکھ کے،
جی
اور ٹریکٹر ٹائر لانے کے بعد پھر وہ ڈرموں میں بھر کے لے جاتے ہیں پیٹرول.
ٹھیک.
اب ہوتا یہ کہ خاص طور پر جب فصلیں کٹ رہی ہوتی ہیں, تھریشر چل رہے ہوتے ہیں, اب تھریشر تو جو نا وہ بغیر ایک انجن کے مشین ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
کسی مشین کے پیچھے لگائیں گے تو آگے چلے گی.
ٹھیک ہے.
تو وہ وہیں کھڑی رہتی ہے, ٹریکٹر وہیں کھڑے رہتے ہیں اس کی وجہ سے.
صحیح.
اب وہ بار بار شہر نہیں جا سکتے.
ٹھیک ہے.
تو پھر جن لوگوں نے پیٹرول رکھے ہوتے ہیں وہ پھر آگے ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے, مطلب انٹیریئر میں اگر آپ جائیں تو بہت دور دور پیٹرول پمپ ہوں گے اور پھر اندر بہت اندر تک گاؤں دیہات ہوتے ہیں, تو وہاں ایسا ہوتا ہے. تو شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, قانون کو فالو کرنا چاہیے. اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے, اب ممکن ہے بہت ساری جگہوں پر قانون بھی اجازت دیتا ہو.
ٹھیک. اور جہاں اجازت دیتا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. جی.
عام حالات میں.
ٹھیک ہے, عام حالات.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل ایک آن لائن مارکیٹنگ, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, اس کا سننے میں بڑا آ رہا ہے, تو برائے کرم اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کو کرنے کا شرعی حکم کیا ہے.
ٹھیک ہے جی, ایک سوال میں بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں. مطلب کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سننے میں آ رہا ہے, اچھا آن لائن کے حوالے سے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں.
پہلے میں کچھ عرض کر دوں.
جی.
پہلے دیکھیں مفتی صاحب کو ڈکشنری کی دکان تو ہے نہیں کہ آپ کو لفظ بولیں گے اور اس کا معنی بتائیں گے. جب بھی سوال کرنا ہو صورت بیان کیا کریں کہ بھائی اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے. اب ایفیلیٹ مارکیٹ پر ہم نے پروگرام میں جواب تو دیا ہے.
جی.
خود میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا کہ ایفیلیٹ مارکیٹ میں کام کیسے ہوتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ پوری صورت بتا دیتے کہ بھائی یوں کرنا پڑتا ہے, یوں کرنا پڑتا ہے, یوں کرنا پڑتا ہے. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک نام آپ کے ذہن میں تو ایک نام ہے.
جی.
کہ بھائی ایفیلیٹ مارکیٹ اس چیز کو کہتے ہیں.
ٹھیک.
ہو سکتا ہے دوسرا آدمی اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہو.
صحیح.
تو جب بھی سوال کریں صورت بتایا کریں کہ ایک آدمی یوں کرے گا اور یوں کرے گا, نام تو بدلتے رہتے ہیں بازو کا.
ٹھیک ہے. مختصر میرا سوال تو وہی کھڑا ہوا, تو اسی تناظر میں تھا, وہ یہ کہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ سنا ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہے سننے میں آتی ہیں, اور بالخصوص میں جو سوال کر رہا ہوں اپنا کریٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو, نیٹورک یا اپنے آن لائن کاروبار کی صورتیں ہوں, تو مختلف چیزیں سننے میں آ رہی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جناب کہ کچھ کرنا خاص پڑے گا نہیں اور انکم کے دروازے کھل جائیں گے. تو بہت سارے افراد سوچ تو رہے ہیں, یعنی ہمیں ملنے جلنے والے کبھی ہمیں بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں آپ یوں کریں یوں کریں, یا وہ خود بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں, کیونکہ آپ احکام تجارت کرتے ہیں, آپ نے وہ ڈکشنری والی بات تو فرمائی, اب وہ آپ کاروباری ایکسپرٹ کے طور پہ تو نہیں پوچھ رہا میں, لیکن کیونکہ کاروباری لوگوں سے آپ کا تعلق یوں رہتا ہے کہ وہ مسائل پوچھنے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں اونچ نیچ مارکیٹنگ کے آپ کے سامنے ہیں, تو بہت سارے افراد جو اس طریقے سے سنی سنائی باتوں میں آ کر کسی بھی کاروبار میں, بالخصوص یہ جو آن لائن بزنس ہے یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ جو بھی ہے, اب یہ ایک تو اس کا شرعی حکم ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن وہ چلے جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات وہ بلکہ اکثر اوقات نہیں چل پاتے, تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟
آن لائن کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہ آپ کے سوال کا خلاصہ ہے.
سوال میرا یہ ہے کہ ایک کام آتا ہی نہیں ہے, کہیں سے سنا ہے کہ بھائی وہ فرد بہت کما رہا ہے اس کام میں, اب وہ کود پڑے کہ جناب وہ کما رہا ہے تو ہم بھی کریں گے, تو ایسی صورتحال میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے, کیا دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے؟
دیکھیے دو طرح کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں.
ٹھیک.
ایک وہ ہوتے ہیں کہ مچھلی کے بچے کی طرح ہوتے ہیں, جنہیں تیرنے کے لیے کسی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
اچھا, ان کے اندر جذب کرنے کا مادہ ہوتا ہے اور پھر وہ نیچے سے اوپر آتے ہیں.
صحیح.
نیچے سے اوپر آنا خود ایک کلاس روم ہے.
ٹھیک ہے.
خود ایک جو نا بھٹی سے گزر کر آنا ہے.
ٹھیک ہے. سیلف میڈ جسے ہم کہتے ہیں.
جی ہاں.
ٹھیک ہے.
دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
صحیح.
جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, ایک مکینک جو ہے اس کے پاس کوئی بندہ آ کر کام کرتا ہے تو سالوں کے بعد جا کے وہ دکان کھولتا ہے.
ٹھیک ہے.
ایسا ہی ہے.
ایسا ہی.
اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں جو پرزا لگا ہے وہ آپ خود تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ ٹریننگ لے لیں, آپ کوئی کلاس روم جوائن کریں, کسی ورک شاپ کو جوائن کریں جو ٹریننگ دے آپ کو. تو یہ دو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس فیلڈ میں اترنا چاہتے ہیں تو ٹائم دینا پڑے گا, وقت دینا پڑے گا, آپ چلتے چلے جائیں آگے.
صحیح.
نہیں ہے تو پھر آپ, ہر فیلڈ کے کورس ہوتے ہیں, کلاسیں ہوتی ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے.
ٹھیک.
خود میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی تفصیلی ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر آن لائن کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، اس کے کورسز بتائے گئے، کس طرح کیا کیوں کیسے یہ بتائے گئے، تو یعنی سب چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ ضرور ہے کہ کچھ نیا سوچنے پر پابندی تو نہیں ہے نا،
ٹھیک ہے،
کچھ نیا سوچنا اچھی بات ہے،
صحیح،
آگے بڑھنا، دنیا میں کیا نئے چیزیں آ رہی ہیں، ٹرینڈز کیا بن رہے ہیں، کاروبار کہاں جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں سوچنا ایک ترقی کا حصہ ہے۔ سوچیے ضرور لیکن سنبھل کر کیجیے، دھوکے کا شکار نہ ہو، شارٹ کٹ میں نہ پڑے، ٹائم دینا پڑتا ہے جب جا کر کچھ ملتا ہے۔
چلیں جی، کال دیں گے۔
میرا یہ سوال ہے کہ میرا کام لون کا ہے، اور لون میں اگر کسی کسٹمر کی کراتا ہوں تو اس پر مجھے بینک کمیشن دیتی ہے، تو کیا اس کمیشن کا پیسہ جائز ہے؟
اچھا جی،
دیکھیے آپ کا جو کام ہے وہ بینک کے ساتھ ہے، اسلامی بینکیں تو لون دیتی نہیں ہیں، جو سودی بینکیں ہیں وہ لون دیتی ہیں، سودی بینکیں جو لون دیتی ہیں وہ سود پر دیتی ہیں، اور جو سود پر دیتی ہیں ان کا سود آپ وصول کر کر دیتے ہو، جب آپ وصول کر کر دیتے ہیں تو آپ کا یہ کام ناجائز و حرام ہے، یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، گناہ پر براہ راست معاملت ہے۔ اور جب بھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یوں پوچھیں گے میں یہ کام کرتا ہوں، یوں پوچھا جائے کہ کوئی شخص یہ کام کرے تو کیا حکم ہے، تاکہ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اپنے گناہ کو ظاہر کرنا، گناہ کو ظاہر کرنا بھی بہت ساری صورتوں میں گناہ ہوتا ہے۔ سوال پوچھتے وقت کسی عالم یا مفتی کے پاس گناہ ظاہر کرنے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ یہ اوپن فورم ہے، پرائیویسی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس طرح پوچھا جائے کہ اگر کوئی اس طرح کام کرے کیا حکم ہے۔
ٹھیک ہے
مفتی، اب ان دونوں ہی باتوں پر توبہ بھی کی جائے۔
ٹھیک مفتی، جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ سود وصول کر کے دیتا ہے جو بھی یا لون کی رقم، تو اگر کوئی وصولی پر تو مامور نہیں ہے، یعنی وہ جو کام کرتا ہے اس میں وصول کرنا تو شامل نہیں ہے، لیکن وہ جو کانٹریکٹ کرواتا ہے، معاہدہ کرواتا ہے، بینک کو اس پارٹی سے ملواتا ہے، یا جو بھی اس کے قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرواتا ہے، کیا وہ بھی گناہ گار؟
معاہدہ سود پر جو بھی براہ راست معاون و مددگار بنے گا وہ اس جرم میں شامل کہلائے گا، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
سر سوال یہ ہے کہ میں جاب کرتا ہوں ہاسپٹل میں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، وہاں پہ میرے پاس نیٹ ہوتا ہے فری میں، اور فکس ہے اس کا جو بل ہے وہ فکس ہے، میں اپنے سسٹم پہ استعمال کر رہا ہوتا ہوں، گورنمنٹ کا کام بھی کر رہا ہوتا ہوں، لیکن پھر میں خود اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی اس میں اپنے سسٹم میں ویڈیوز دیکھنے شروع کر دیتا ہوں، موبائل سے بھی کنیکٹ کر لیتا ہوں، تو اس کے بارے میں مہربانی فرمائیں شرعی رہنمائی۔
ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ جاب،
دیکھیے دو باتیں یہاں پر، پہلی بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوٹی کے اوقات میں آپ کام کو فوکس کریں، یہ ضروری ہے، اسی بات کی آپ کو سیلری اور تنخواہ ملتی ہے۔ جب آپ کام کو فوکس کرنے کے بجائے انٹرنیٹ میں گھس جائیں گے تو پھر کام تو دھرا رہ جائے گا، اور بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے نا، بندے لائن لگا کر کھڑے ہیں اور صاحب جو ہے نا وہ موبائل پر مصروف ہیں، ٹھیک ہے،
مختلف اداروں،
کاؤنٹر کے اندر، بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے
جی،
وہ جناب موبائل پر مصروف ہیں، لوگ بےچارے، ایسی کتنی ویڈیوز آئی ہیں
جی،
خاص طور پر ہاسپٹل سے آئی ہیں، جس میں دکھایا گیا، لوگوں نے دکھایا کہ جناب دیکھیں لوگ دھکے کھا رہے ہیں اور یہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ڈیوٹی کے دوران اس طرح کی سرگرمیاں تو درست ہیں ہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا یوزز ہے، ظاہر بات ہے جو پیکیجز ہیں وہ کم بھی تو کیے جا سکتے ہیں، اگر آپ کا استعمال کم ہے وہاں کا تو ڈیٹا کم ایم بی کر لیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسہ جا رہا ہے وہ بھی کم خرچ ہوگا، تو یہ نہیں کہ جناب اگر ڈیٹا اتنا ہے تو کرتے رہو یوز، تو اگر کم کیا جا سکتا ہے تو کم کیا جائے تاکہ وہاں پیسہ کم خرچ ہو۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نا سنیاروں کا کام کرتا ہوں، کاریگر، تو اور اس میں یعنی کہ میں مردانہ انگوٹھیاں وغیرہ یہ بھی چیزیں بناتا ہوں، تو کیا اس میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ سونے کے کام کی مزدوری سونے کے اندر سے لینا جائز ہے یا نہیں جائز؟
دیکھیے جن چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے ان چیزوں کی پروڈکشن بھی جائز نہیں ہوتی، جن چیزوں کا استعمال جائز ہے ان کی پروڈکشن بھی جائز ہے، یہ ایک موٹا سا اصول ہے، ہمیشہ اسے کو فالو کرنا چاہیے۔ تو مردانہ انگوٹھیاں جو ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے مرد نہیں پہن سکتے، وہ انگوٹھیاں بھی نہ بنائی جائیں. اب تھوڑی سی آزمائش ضرور ہوگی کہ جو آپ کا دکاندار ہے وہ پریشر ڈالے گا یا ٹھیکے دار بیچ میں ہوگا وہ پریشر ڈالے گا کہ جناب سب بنا رہے ہیں، ساری دنیا بنا رہی ہیں، تم آسمان سے آئے ہو، تم یوں ہو، تم فلاں ہو. لیکن ظاہر بات ہے آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کے اصول بنانے کا آپ کو حق حاصل ہے. کیا کام آپ کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ آپ کے بنیادی رائٹس میں شامل ہے. تو جو گناہوں والے معاملات ہیں ان سے آپ بچیں اور کہیں کہ بھئی یہ میں نہیں بناؤں گا. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ سونے کی مزدوری، کام کی مزدوری سونے میں حاصل کرنا، سوال تو بڑے آپ سمپل انداز میں کر گئے لیکن دنیا یہ بڑی وسیع ہے. اگر تو اتنا ہی ہو کہ آپ کا کام ہے سونا بنانا، میکنگ، نہ آپ خریدتے ہیں نہ آپ بیچتے ہیں، تو بھائی پہلے زمانے میں تو کاغذی کرنسی تھی ہی نہیں. پہلے زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے، دینار انہیں کہتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے، انہیں درہم کہتے تھے. تو محنت، مزدوری، اجرت، خرید و فروخت انہیں سکوں کے بدلے ہوتی تھی. کسی کو مزدور رکھتے تھے تو چاندی کا سکہ دیتے تھے یا سونے کا سکہ دیتے تھے. ایک چیز ہے مزدوری، مزدوری سونے میں اگر دی جائے، چاندی میں دی جائے، کاغذی کرنسی میں دی جائے، یہ جائز ہے، اس کا معاملہ اور ہے. اور ایک چیز وہ ہے جو سنار کرتے ہیں، وہ جدا گانا معاملہ ہے. کہ میرے بھائی سنار کیا کرتے ہیں؟
اسی میں سے ویسٹیج لیتے ہیں، ویسٹیج کے نام پر لیتے ہیں، وہ میکنگ ہی ہوتی ہے.
نہیں جی، کارخانہ دار اور سناروں کا جو معاملہ ہوتا ہے
جی،
کہ کارخانہ دار جو ہے انہوں نے سونا دے دیا
جی،
اب وہ کیا کرتے ہیں؟
سونا دیا زیورات بنانے کے لیے، بالفرض 100 گرام سونا دیا زیورات بنانے کے لیے اور زیورات بنے 90 گرام کے، تو اب ان کی جو اجرت ہوتی ہے وہ دو طرح ہوتی ہے مارکیٹ میں. ایک تو رقم طے ہوتی ہے کہ جی تولے پہ یا گرام پہ اتنی رقم لیں گے، اور پلس یہ کہ یعنی رتی میں لیتے ہیں، وہ تو ہمارے یہاں عرف جو ہے پاکستان میں وہ رتی کا ہے کہ ایک رتی یا دو رتی، ایک تولے میں 96 رتی ہوتی ہیں. تو آپ اس کو سمجھ لیں، پرسنٹ میں سمجھ لیں، تو 1% یا 2% جو بھی وزن ہوگا تیار زیورات کا اس کا لیں گے. مختلف ہوتا ہے 1%، 2%، نوعیت پہ.
جو سونا ہوتا ہے وہ دکاندار کا ہوتا ہے
جی،
دکاندار کی پراپرٹی ہوتی ہے
جی،
وہ کارخانہ دار کو دیتا ہے
جی،
اور کارخانہ دار اس سے اجرت جو ہے وہ سونے میں لیتا ہے
جی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کارخانہ دار ہی کا سونا ہے، دکاندار نے آرڈر دے دیا ہے اور اس نے کہا کہ سونا بھی نہیں ہے، بعد میں لے لینا، اب بناؤ. تو بعض مضبوط کارخانہ دار ہوتے ہیں تو وہ اپنے سونے سے بنا لیتے ہیں. بعض اوقات، اکثر اوقات مکس ہوتا ہے کہ بالفرض 100 گرام کے بنوانے ہیں تو 50 گرام سونا دکاندار نے دے دیا، 50-150 گرام جو ہے وہ ملائے گا کارخانہ دار.
اگر کارخانہ دار سونا ملا رہا ہے تو واپس کیسے لے گا؟
وہ دے گا نا سونا، جب زیورات دے گا وہ اسے، تو 50 گرام دکاندار نے پہلے دے دیا تھا، بالفرض 100 گرام کے ہیں تو 50 گرام اب دے گا.
اب دے گا، یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک
ہے، یعنی سونا اگر دکاندار نے بنوانا ہے، کاریگر کو دینا ہے، کارخانہ دار کو دینا ہے، اپنا سونا دے وہ،
ٹھیک ہے، پورا
پورا دے،
ٹھیک ہے.
اجرت جو ہے وہ سونے میں دی جائے یا پیسوں میں دی جائے، وہ جدا گانا معاملہ ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کارخانہ دار جو ہے اپنا سونا دے،
ٹھیک ہے،
اگر وہ دیتا ہے تو اس میں دے، اپنا پیسوں کے بدلے بیچ دے،
ٹھیک ہے، کرنسی کے بدلے بیچ دے،
کرنسی کے بدلے بیچ دے، کاغذی کرنسی کے بدلے،
ٹھیک ہے،
کہ بھائی ٹھیک ہے میں سونا دے رہا ہوں، تم خرید لو پھر مجھے دے دو،
ٹھیک.
یہ نہیں ہوتا وہاں پر،
صحیح.
یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سونے کے بھاؤ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں
جی، ویریشن ہوتی ہے اس میں.
تو یہ جو کارخانہ دار کی طرف سے سونا دیا جا رہا ہے، اس کی گنجائش نہیں نکلے گی، اس سے بہت زیادہ سودی معاملات پیدا ہو جائیں گے،
ٹھیک.
سونے کے بدلے سونے کی خریداری کا معاملہ پیدا ہو جائے گا
جی،
جو لا محالہ سود کی طرف جائے گا،
ٹھیک ہے،
سود سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے. مصعب، وہ بات چلیے تو پوری کرنے کے لیے، نمائندگی کے لیے، کارخاندار کو اگر پورا بھی سونا دیتا ہے دکاندار، اگر 100 گرام کے زیورات بنوانے ہیں اور 100 گرام ہی سونا دیا، تو زیورات کا ایک رول ہے کہ 100 گرام کے زیورات 100 گرام سونے سے نہیں بنیں گے، اس کے لیے 125 گرام 150 گرام سونا، جس نوعیت کے زیورات ہوں گے اس لحاظ سے بڑھوتری کا سونا کہلاتا ہے وہ، تو وہ تو لگانا ہوگا. اب وہ کون لگائے گا؟ وہ کارخاندار خود لگا سکتا ہے.
آپ یہ بتائیں کہ جب وہ دکاندار گاہک کو بیچے گا
جی،
تو 200 گرام شمار کرے گا، 225 گرام شمار کرے گا؟
200 گرام ہی شمار کرے گا اگر 200 گرام کی زیورات ہیں تو.
نہیں، زیورات، اگر سونا بڑا ہے تو آپ کے لیے بھی تو بڑھے گا نا
جی.
دکاندار 200 گرام کے تو پیسے نہیں لے گا نا.
نہیں,
کہ میں نے تو کارخانہ دار کو 200 گرام دیا تھا, اس نے 225 کر دیا, لہذا میں آپ سے پیسے 200 گرام میں لوں گا.
نہیں, ایکچوئل جو وزن ہوگا اسی کے پیسے لے گا.
ٹھیک ہے نا, تو جو دکاندار سونا دے رہا ہے
جی
وہ اتنا ہی دے گا نا, جتنا لگنا ہے اس میں
جی, جتنے کے زیورات بننے
جی
اس کے پاس آنے
جی. ہاں
ٹھیک ہے,
تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زیورات بنوانے, بالفرض یہ سمجھ لیں گھڑی جو ہے یہی بنوانی ہے.
ٹھیک ہے,
لیڈیز گھڑی بنوانی ہے سونے کی. اب یہ بنے گی 100 گرام میں, یعنی تیار ہو کے جب آئے گی, کاریگروں کو دکانداروں کو اندازہ ہوتا ہے, اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے گرام کی بنانی ہے تو اتنے وزن میں آ جاتی.
ٹھیک ہے,
اب یہ گھڑی بنوانی ہے 100 گرام کی, تو جب کارخاندار کو آرڈر دے رہا ہے کہ بھائی ایسی گھڑی بنا کے لائے, تو پلاسٹک کی یا ربڑ کی ہے, ایسی مجھے سونے کی چاہیے لیڈیز گھڑی, یہ جینٹس ہے, تو اب وہ بناتا 100 گرام کی, تو 100 گرام سونا دے گا دکاندار تو. لیکن جب اسے ڈھالنا ہے, اسے کریئٹ کرنا ہے, جو پروسیجر سے گزرے گی وہ 100 گرام میں نہیں بنے گی, اس کے لیے اضافی سونا چاہیے ہوگا. مثال ہے, یہ ہمارے پیچھے سیٹ لگا ہوا ہے, اب یہ جیسے گول دائرہ اوپر بنا,
وہ اضافی سونا بھی مالک کو دینا چاہیے
جو بنوا رہا ہے,
جو بنوا رہا ہے اس کو دینا چاہیے. گھاٹی والا مسئلہ پیدا ہوگا؟
گھاٹی والا نہیں ہوگا مطلب, اصل میں دیکھیں دکاندار, سونا بہت مہنگا ہے اس وقت, تو اور مہنگا ہو گیا, 1,04,000 روپے سے اوپر چلا گیا,
2,800 کا کل میں نے پڑھا تھا,
کل کم ہو گیا ہوگا, میں 2-3 دن پہلے کے ریٹ تھے. تو اب یہ کارخاندار طبقہ جو ہے, اس میں اکثریت جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ مالدار ہیں, تصور میں تو یہ آتا ہے کہ جو بھی سونے کا کام کرتا ہے وہ سونے میں کھیلتا ہے, تو وہ کھیلتا تو ضرور سونے میں, ان معنوں میں کہ اس کے ہاتھ میں سونا ہوتا ہے, لیکن یہ عموماً اتنے زیادہ مالدار نہیں ہوتے, ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ تو اپنی مزدوری, اپنی میکنگ وغیرہ ہوتا ہے, تو اب یہ افورڈ نہیں کر پاتے کہ بڑھوتری کا سونا لگائیں, اکثریت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن جو افورڈ کر پاتے ہیں تو پھر وہ لگا.
جب وہ زیور تیار ہو جاتا ہے
جی,
تو 225 گرام کا ہی شمار ہوتا ہے.
100 گرام کی میں نے مثال دی تھی نا, 100 گرام ہی شمار کر لیتے ہیں, تو 100 گرام کا ہی دے گا دکاندار واپس,
اور وہ جو اضافی جو ڈھال لگی تھی
وہ اپنے پاس رکھے گا,
وہ دوبارہ اپنے پاس رکھے گا.
ہاں, وہ تو انسٹرومنٹس کے طور پہ کارخاندار کے پاس ہوتا ہے, کہ اس کے بعد کوئی بھی آرڈر آنا ہے تو اسے بطور انسٹرومنٹ وہ لگانا ہے, کیونکہ جب زیور بنا رہا ہے, اگر ہاتھ سے بنا رہا ہے, بالفرض گھڑی کا پٹا بنانا ہے, اب اس کے لیے جو ہے ایک سلاٹ بنانی پڑے گی, ایک سلائڈ بنانی پڑے گی, تو وہ جب بار بنائیں گے تو وہ, اگر یہ 25 گرام کی بننی ہے گھڑی کا پٹا, تو 25 گرام ہی تھوڑی رکھے گا, وہ 35-40-50 گرام رکھے گا, کیونکہ اس کے ڈیزائن بنائے گا, کاٹے گا, تو پھر کہیں جا کے یہ 25 گرام بنائیں گے.
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سناروں کا سلسلہ ایک دفعہ پھر ہونا چاہیے.
بالکل ہونا چاہیے. ابھی تو جو
مجھے یاد ہے 2010 میں,
میں نیت کر چکا ہوں سلسلے کے بعد آپ سے مشورہ کر,
2010 میں میری حج کے لیے روانگی تھی, اور اس سے کوئی 2-4 دن پہلے ہم نے سلسلہ ریکارڈ کروایا تھا
جی
سناروں کا
جی,
اور اس وقت چلا ہے 10 سال ہو گئے
جی, میرا پہلا سلسلہ تھا.
اچھا, جس میں آپ بطور مہمان کے شامل ہوئے تھے
جی جی, بطور تاجر
میزبان عبدالحبیب بھائی تھے,
میزبان عبدالحبیب بھائی تھے. بالکل ماشاء اللہ, یادداشت مفتی صاحب کی بہت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ اور برکت. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں, اگلی کال دیجیے.
سوال میرا یہ ہے کہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے, وہ اس میں لین دین ہوتا ہے, ظاہر ہے کریڈٹ بھی ہوتا ہے, پیچھے سے بھی کریڈٹ لیتا ہے, آگے بھی کریڈٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, اگر بندہ اس دوران فوت ہو جاتا ہے اور جو پیسے دینے ہوتے ہیں اور لینے بھی ہوتے ہیں ظاہر, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے جی,
پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھار کاروبار میں ہونا یہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے, فریقین پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اب باہم جو تجارت کر رہے ہیں وہ نقد کر رہے ہیں اب ادھار میں کر رہے ہیں, دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں, اور کاروبار دنیا کے اندر پیبل ریسیویبل یہ تمام کے تمام معاملات ایک نارمل روٹین کا حصہ ہوتے ہیں, تو اگر ادھار سودا کیا ہے تو جائز ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو مدت طے کی ہے اگر آپ کے پاس موجود ہیں دے سکتے ہیں, تو ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہوگا. وہ مدت آ گئی, اب آپ دے ہی نہیں رہے جناب, کاروبار گھمائے جا رہے ہیں, اخراجات کیے جا رہے ہیں, جس سے طے کیا تھا کہ اتنے دنوں میں آپ نے پیسے دینے ہیں اس کو آپ پیسے نہیں دے رہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے, اور ہمارے معاشرے میں بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے, ایک گناہ کا کام ہے, حق العبد بھی اس میں تلف ہوتا ہے, سامنے والے کو زر پہنچتا ہے. اب اگر ایک شخص روٹین کے جو قرضے تھے اس میں موجود تھا, اس کا انتقال ہو گیا, تو جو کچھ اپنے پیچھے وہ مال و اسباب چھوڑ کر جائے گا, ان مال و اسباب کے تعلق سے ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے مال سے تجہیز و تکفین کے اخراجات کیے جائیں گے.
ٹھیک,
ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر دوست احباب رشتے دار یہ اخراجات اٹھا لیتے ہیں، یہ اگر نہ اٹھائیں کیوں، گاؤں دیہاتوں میں خرچہ چھوٹے شہروں میں کم ہوتا ہے، بڑے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے، یہاں تو قبر اتنی مہنگی ہوتی ہے
جی،
گاڑیوں کے اخراجات ہوتے ہیں، چھوٹے شہروں میں اتنے اخراجات نہیں ہوتے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس مال کا مصرف کیا ہے، اب جو ترکہ چھوڑ کر گیا ہے وہ مصرف یہ ہے کہ سب سے پہلے تجدید و تکفین کے اخراجات پورے کیے جائیں گے، دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بندہ اس کے رشتے دار، اس کا بیٹا، اس کا باپ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، اگر وہ کاروباری شخص ہو کہ بھائی کسی کا دینا لینا ہو تو ہم سے لے لے، ہم موجود ہیں، قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اگر اس نے جائز وصیت کر رکھی تھی، کیونکہ وصیت جو ہوتی ہیں ہر وصیت ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر عمل کیا جائے، جائز وصیت اگر تھی تو ایک تہائی مال کے اندر، ون تھرڈ مال کے اندر اس کو پورا کیا جائے گا، اب جو مال بچ جائے گا وہ بطور ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تو ساری صورتحال اس تناظر میں تھی کہ اس کے پاس مال موجود تھا، اب اس کے پاس مال موجود ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
مطلب اس کے پاس تھوڑا سا سرمایہ تھا اور ادھار لے لے کے کام کر رہا تھا،
صحیح۔
تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی مال نہ ہو، جو بھی جمع پونجی سامان ومان اکٹھا کر کے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، بالفرض ہے ہی نہیں مال، اب اس کا جو اس کے اوپر جو بوجھ ہے، اس کے رشتے داروں کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے اس بوجھ کو ہلکا کریں، میت پر ایک جو وزن ہے امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جب کوئی اور اس کی طرف سے ادائیگی کر دے تو اس کا جو بوجھ ہے وہ ٹل جائے اور وہ اسے عافیت نصیب ہو جائے۔
مصعب بھائی کہ اس میں سوال ہے اور وہ یوں ہے کہ سننے میں تو بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال دنیا ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کے انتقال کے بعد بالعموم ہم نے بھی دیکھا سنا یہی ہے، تجدید و تکفین میں گئے، قبرستان میں گئے تو ہم نے سنا ہے، بالخصوص تدفین کے بعد ہمارے کراچی میں تو یہ تقریباً دیکھا ہے کہ ان کے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہے یہی کہ کسی کا دینا لینا نکلتا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر لے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم دیں گے۔ اب یہ تو ایک نارمل روٹین ہے اور جس کا بنتا ہے وہ لے گا، جس کا نکلتا ہے وہ دے گا، لیکن اس میں ایسے بھی کیس سامنے آئے ہیں، سننے میں آئے ہیں کہ لوگ آ گئے دعویٰ کرنے کہ جناب ہمارا ہم نے اتنے ادھار دیے ہوئے تھے یا فلاں وقت دیے تھے اور یہ دو، اب وہاں پہ جو ہے نا ایک تنازع کی صورت پیدا ہوتی ہے، ایک اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وارثوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے یا جس نے شخص نے اعلان کیا اس کو اپنے حالات دیکھ۔
چلو میں دوسری طرف آ جاتا ہوں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے،
جی
آج کل جس کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں،
جی
صرف بوڑھے ہی دنیا سے نہیں جا رہے، جوان بھی جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی جا رہے ہیں، بطور خاص ایک موقع ہے، بہت ساری صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہے، وصیت کی بہت ساری صورتیں ہیں، مستحب درجے بھی ہیں اور واجب درجے بھی ہیں۔ واجب وصیت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا کوئی لین دین ہو اور آپ کے اوپر پیبل چیزیں ہوں، آپ نے لوگوں کی چیزیں دینی ہوں، وہ آپ نے آریت کے طور پر لی ہوں، کسی اور طور پر لی ہوں، کتاب پڑھنے کے لیے لی تھی، کسی کو نہیں پتا کہ جناب یہ آپ کی ہے کسی اور کی ہے، آپ نے کوئی سودا کیا تھا اس کی آپ نے پیمنٹ دینی ہے، تو جو لین دین نکلتا ہے خاص طور پہ جو آپ پر نکلتا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، گواہوں کے سامنے بتا دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں، فیملی کو بتا دیں، کہیں لکھ کر رکھ دیں، یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں وصیت کرنا واجب ہے۔ جب اس درجے پر عمل کیا جائے تو جو سوالات قائم ہوتے ہیں کہ جناب دعوے دار آ گئے اور فلاں آ گیا پیسے دینے، آپ نے کہا نہیں دینے، جب میت نے اہتمام کر کے رکھا ہوگا کہ اس کے پاس ایک سسٹم ہوگا کہ جہاں وہ اپنی پیبل ریسیویبل چیزیں لکھتا رہا ہوگا، اس طرح کے معاملات جو ہیں اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اور یہ دین اسلام کا نظام دیکھیں آپ، اس وصیت کو جو ہے وہ واجب کا درجہ دیا ہے، اس طرح کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب موت ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب جب بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچ جائے موت جب ہی آئے گی، نہیں، موت تو اچانک بھی آ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، حادثات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو ایسا نظام رکھنا چاہیے کہ جو لین دین کا نظام ہے وہ واضح ہو، آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں، کوئی رجسٹر بنا ہوا ہو، چھوٹے پیمانے پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اکاؤنٹنٹ نہیں بٹھایا ہوا، پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی ایک ایسا اہتمام کر کے رکھیں کہ ایسے مواقع پر آپ کے پیچھے کے جو لوگ ہیں ان کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت پیاری گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن اس میں ایک عوامی لحاظ سے ایک چیز اور بیان فرما دیں. آپ نے فرمایا وصیت کرنا واجب ہے، اس کی تفصیل بھی آپ نے بیان فرمائی.
ہر صورت میں واجب نہیں ہے، بعض صورتوں میں واجب.
جو صورت آپ نے اس وقت بالخصوص فوکس کی، تو اب وصیت جب کرنے کا ذہن بنتا ہے، چلیں جی بن گیا ذہن، تو اب وصیت کے الفاظ کیا ہوں، کیسے لکھیں، شروع میں کیا لکھیں، دوسری لائن میں کیا لکھیں، آخری لائن میں کیا لکھیں، اس کا کچھ خاص پرٹیکولر جو ہے وہ طریقہ ہوگا، یا کم از کم جو صورتحال آپ نے بتائی فرمائی، جو میں سمجھ سکا ہوں کہ کم از کم ایک لیجر بنا ہوا جس پہ لینے والی اور دینے والی رقوم یا جو بھی معاملات ہوں وہ لکھے گا.
دیکھیے، جو میں نے باتیں بیان کی ہیں اس کے لیے تو کوئی فارمیٹ نپاتلا نہیں ہے کہ آپ اسی کو فالو کریں گے.
ٹھیک،
کیونکہ اس میں تو آپ اپنے پیبلس لکھ رہے ہیں،
جی
ریسیویبل لکھنا ہے،
جی
لکھ رہے ہیں کہ جناب فلاں سے میں نے لینا ہے، فلاں کو دینا ہے، یہ تو آپ اپنے نوٹوں کے مطابق باسانی لکھ سکتے ہیں.
جی
لیکن ایک ہوتی ہے دوسرے انداز کی وصیت، جس کو مستحب بھی کہا گیا ہے، کہ بندہ جو ہے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، نیکی کے طور پر اللہ کے راستے میں کچھ نکالنا چاہتا ہے یا کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے. مطلب گفٹ ایک دنیاوی اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ تو وصیت تو گفٹ نہیں ہوتی، ایک الگ ایک عقد ہے، الگ ایک ڈیل ہے. اب وہ کہہ دیتا ہے جی یہ چیز فلاں کو دینی ہے میں نے،
ٹھیک
یہ وصیت نہیں ہے.
صحیح،
یہ چیز فلاں کو ملے یہ بھی وصیت نہیں ہے.
ٹھیک،
اس کے پھر نپے تلے الفاظ ہیں کہ جناب میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو ملے. اچھا، پھر فلاں کو ملنے میں بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوتی، جن کو آپ کے مرنے کے بعد ترکے سے حصہ میراث کے طور پر، وراثت کے طور پر ملنا ہے، ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی.
جیسے بیوی بچے،
بیوی بچے، ہاں آپ کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور بیٹے بھی ہیں، اس کی جو فیملی ہے مرحوم بیٹے کی، اس کو کچھ نہیں ملے گا آپ کے انتقال پر، اس کے لیے آپ وصیت کر جائیں. آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راہ میں دینا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک کیس ڈیل کیا اور بڑی خوشی ہوئی کہ مرنے والے نے اہتمام کر رکھا تھا، مطلب اپنے بچوں کو، بھائیوں کو بٹھا کر یہ بول رکھا تھا کہ جی میرا ایک تہائی جو مال و اسباب ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے.
سبحان اللہ.
اور وہ کئی کروڑ پر مشتمل تھا،
ماشاءاللہ.
لیکن اس کا ایک ذہن تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا.
صحیح،
میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بہت کچھ ہے.
جی
کچھ میں وہ چھوڑ کر جاؤں جو میرے مرنے کے بعد میرے کام آئے.
ٹھیک،
میرے جو ہے وہ لیے صدقہ جاریہ کا سامان بنے، میرے لیے نیکی کا سامان بنے، مجھے اس سے ثواب پہنچتا رہے. اس بات کا انہوں نے اہتمام کیا اور اب جب وہ استعمال ہوگا تو یقینی طور پر انہیں فائدہ پہنچے گا.
سبحان اللہ.
یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے.
ٹھیک، تو آپ اپنی وصیت لکھ لیں، جو بھی مفتی صاحب نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور گفتگو فرمائی. اور وصیت جو تیسری قسم مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے، جو ایک بات بیان فرمائی کہ اللہ رسول کے لیے، دین کے لیے، آخرت میں اجر و ثواب کے لیے بھی کچھ وصیت کر دیں، تو اس میں ہماری دعوت اسلامی کو بھی آپ یاد رکھیے. دعوت اسلامی کا ایک بڑا زبردست شعبہ ہے قدام المساجد، اس کو بھی یاد رکھیے. ہمارے مدارس ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، اور ایسے کئی ادارے ہیں ہمارے دعوت اسلامی کے، جو کسی نے وصیت کی، اپنا گھر دے دیا، اپنی جائیداد دے دی کہ جی یہاں پہ مدرسہ بنا دیں، یہاں پہ جامعہ بنا دیں، یہاں پہ مسجد بنا دیں، تو الحمدللہ پھر وہ شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے وہاں پہ اس قسم کے کام کیے گئے. اور اللہ نے
وصیت بھی کئی انداز کی ہو سکتی.
جی
مثال کے طور پر ایک بندے کا پلازہ ہے،
جی
پانچ چھ دکانیں کرایہ پہ چڑھی ہوئی ہیں،
صحیح،
محلے میں ایک مسجد ہے یا مدرسہ ہے، اس کے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اس کی ملکیت میں کر جائے.
ٹھیک ہے،
کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ اس کی ملکیت میں رہے، اس کی آمدنی وہاں صرف ہوتی رہے.
ٹھیک،
اب دیکھیے جب تک وہ مسجد مدرسہ موجود رہے گا، یہ دکانیں کرایہ پہ چلتی رہیں گی اور اس کا جو ہے وہ کرایہ وہاں جاتا رہے گا.
ٹھیک،
اور وہاں ایک جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ چلتا رہے گا. بہت سارے انداز،
سائیکل نہیں رکے گا،
بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں.
ٹھیک،
کوئی جگہ جو ہے نا وہ اس میں مسجد بننے کی وصیت ہو جائے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر، ایک بڑا وسیع موضوع ہے.
ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب نے مدنی پھول دیے، اور اس میں کیونکہ وصیت کرنے کا ارشاد فرمایا، ایک تو واجب وصیت فرمائی، پھر مستحب اور اس کے مختلف کیفیات بیان فرمائی ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ آپ جب وصیت کرنے لگے ہیں، یعنی کمپلیٹ اپنے مال کی وصیت کرنے لگیں، تو دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی مستند سنی عالم اور مفتی سے رہنمائی لے لیں، یا وہ جس کی طرف آپ کو ریفر کریں وہاں سے رہنمائی لے لیں، تو انشاءاللہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو اس کی ایک پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں بعض لا علمی کی وجہ سے، اس سے آپ محفوظ رہیں گے. اگلی کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. مجھ سے ایک سوال ہے میرے پاس، اب میں چاہ رہا ہوں کہ وصیت پر اچھی خاصی گفتگو ہو گئی ہے، تو اب کال کی طرف ہی بڑھ جائیں.
جی ہاں بالکل، ایسا ہی کرنا چاہیے آپ کو.
جی کال کی طرف بڑھ رہا ہے، جی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، میں فیکٹریوں سے مال اٹھاتا ہوں، تو ایک بندہ ہے جس سے میں مال خریدتا ہوں، وہ نا مالک نے منشی رکھا ہوا ہے اپنی فیکٹری میں، تو اس لیے میں وہ میرے ساتھ ریڈ کرتا ہے، میں اس سے چیز لیتا ہوں اپنا 55 روپے کلو، تو وہ مالکوں کو پیسے دیتا ہے 35 روپے کلو کے، وہ ایسے مالکوں کے ساتھ بےمانی کرتا ہے، تو میں اسے کاروبار کروں گا، تو اس کی وجہ سے وہ تو گناہ اٹھاتا ہی ہے، مجھے بھی گناہ ہوتا ہوگا اس سے کاروبار کرنے سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، مجھے جواب دے دیں.
ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں آپ کے سوال کا. جی مفتی صاحب،
پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ جی مالکوں کو 35 روپے کے ریٹ دیتا ہے؟
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا، سنی سنی بات ہے کہ واقعی ایسی بات ہے، شواہدات سے ثابت ہے، شرعی شہادت موجود ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی جو نا وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، آپ بھی جو نا وہ دھوکہ دہی میں شامل ہوں گے. تو پہلے تو اس بات کو یقینی ہے یا نہیں اس بات پر غور کر لیا جائے، اگر یقینی ہے تو پھر ایسے آدمی سے ڈیل نہیں کرنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے تو مالکوں کو بھی بتانا چاہیے کہ جی یہ تو یوں کر رہا ہے، 55 اور کہاں اور 35 کہاں،
اچھا بڑا ڈفرینس ہے، ٹھیک ٹھاک ڈفرینس ہے،
چور بازاری ہے تو بالکل
صحیح. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ مفتی صاحب، کیا گٹکا بنانا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز ہے، عام طور پر آج کل جو حکومت یا پھر پولیس والے ایسا کرتے ہیں، اس کے یہ کام چلانے کے لیے قانون تو ناجائز ہے اور اس کا شریعت کا حکم ہمیں نہیں معلوم، تو ویسے اگر وہ ہم سے رشوت لے اور ہم ان کو رشوت دے کر ہم اپنے یہ کام چلائیں، تو کہ جائز ہوگا یا ناجائز؟ رہنمائی فرما دیں.
یہ جو رشوت ہے یہ ملکی قانون سے بچنے کے لیے ہے، جو جائز ملکی قانون ہے، درست ملکی قانون ہے، اس سے بچنے کے لیے ہے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتی. اس قانون کی پاسداری کرنا آپ پر ویسے ضروری ہے. اب رہی بات یہ کہ بھائی گٹکا بنانا کیسا، بھائی آپ اس کی اجزاء مجھے بتا دیں تو میں حکم بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں. یہاں تک باتیں سنی سنائی ہیں، کیونکہ سنی سنائی ہیں
جی،
کوئی کم کیسے بیان کر سکتے ہیں، کہ خون بھی ڈالا جاتا ہے اس کے اندر، کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہے اس کے اندر، اجزاء ترکیبے کے ساتھ آپ آ جائیے گا تو ہم بتائیں گے کہ جناب شریع اعتبار سے کیا حکم ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بڑی سخت پابندی ہے، چھاپے پڑتے ہیں اور پکڑ دکڑ ہوتی ہے، اور ملک کے اندر کینسر کے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، گٹکا اس کے اندر ایک بہت بڑا محرک ہے، یعنی جو منہ کے کینسر کے کیسز سامنے آئے ہیں تو گٹکے کی وجہ سے آئے ہیں. ہمارے مسجد کے نمازی تھے، صفحے اول کے، بخاری مسجد کے صفحے اول کے نمازی، اور پہلی صف شاید انہوں نے کبھی ترک کی ہو،
پابند
اتنے پابند، کچھ عرصہ ہوا نظر نہیں آئے، کہاں ہے کہاں نہیں، توجہ بھی نہیں گئی. پتہ چلا کہ جناب صاحب فراش ہیں، پتہ چلنے بالکل آخر میں پتہ چلا، وہ اپنا ٹریٹمنٹ تو کرواتے رہے ہوں گے
ٹھیک،
اور ایک دن خبر آئی کہ انتقال کر گئے، بس زخم ہوا ہے کوئی، انہوں نے اگنور کیا اور وہ ناسور بنا، اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
آمین.
تو یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. آپ بھی ایسا کاروبار نہ کریں، نہ جانے کتنے لوگوں کی آہیں لگتی ہوں گی آپ کو، کتنے لوگ بد دعائیں دیتے ہوں گے آپ کو کہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا جوان چلا گیا، ان کا بیٹا چلا گیا، ان کا شوہر چلا گیا. مت کریں ایسا کام.
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
میں مفتی صاحب سے یہ معلومات کرنا چاہوں گا کہ یہ سونے کی میکنگ پھر کیا لیڈیز کرے گی یا کسی اور مسلم غیر مسلم سے کروائی جائے؟ جزاک اللہ.
مطلب
بھائی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فوٹو شوٹ تو ہے نہیں کہ لیڈیز کے فوٹو کھینچنے تو لیڈیز کو بلواؤ. لیڈیز کے لیے سونا اس کی میکنگ مرد کر سکتا ہے،
مرد ہی کرتے ہوں،
ٹھیک ہے، میں نے کہا کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جس چیز کی پروڈکشن کرنی ہے اگر اس کا استعمال جائز ہے تو پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے. سونا، وہ سونا جو عورتوں کے لیے بنایا جاتا ہے، عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے. اب اس کی پروڈکشن مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، جو چاہے کرے. لیکن وہ سونا جو مرد کے لیے بنایا جاتا ہے، جو کہ مرد کے لیے اس کا پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی بھی نہیں بنا سکتا، نہ عورت بنا سکتی ہے نہ مرد بنا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، پرانے پٹے نوٹ دے کر اگر وہ 100 روپیہ ہے، صحیح نوٹ اس کے بدلے میں 80 روپے ملتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے۔
ٹھیک ہے،
اگر تو یہ معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو جاتا ہے، ایک طرف سے بھی ادھار نہیں ہوتی، ایک طرف سے اس نے دیے دوسری طرف سے اس نے لیے، اس انداز پہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو جائز ہے، ایک طرف بھی اگر ادھار ہوگی تو پھر جائز نہیں ہوگا، پھر معاملہ سودی ہو جائے گا۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مارکیٹ میں میرے کا بزنس ہے، ہم اکثر ادھار وغیرہ لینے دینا کرتے ہیں، تو میرا سوال یہ تھا کہ اکثر ہم جو ادھار دیتے ہیں وہ جو واپس لٹانے والا شخص ہوتا ہے وہ اکثر کافی لمبا کر دیتا ہے لٹانے میں تنور، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی سال دو سال گزر گئے تو اس پیسے کی جو ڈی ویلیویشن جاتی ہے اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کی، ہم نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دیا، ایک سال کے بعد تو اس کی ویلیو وہ نہیں دے، تو اسلام اس میں ہماری کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پیسے لے سکتے ہیں، اگر وہی لیں گے تو اس میں ہمارا جو لوس ہوگا وہ ہم پیسے کا کچھ کریں گے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔
دیکھیے، آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ تو جائز نہیں ہے، پیسہ وہ 50 سال بعد بھی دے تو اتنا ہی دے گا جتنا طے پایا تھا، لیکن بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، اپنے وقت سے جو ٹال مٹول کرتا رہا، تاخیر کرتا رہا، گناہگار ہوگا، آخرت میں جو ہے وہ مواخذے پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ جدا گانا بات ہے کہ وہ اس نے جرم کیا، اس نے کوتاہی کی، اس نے غلطی کی، لیکن پیسہ اتنا دینا پڑے گا اس کو۔ آپ کے جو کسٹمر ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، آپ پتہ ہے مارکیٹ میں ان کا کیا نام ہے، ہمارے زمانے میں تو لٹی کہتے ہیں، تو کہ جناب ٹال مٹول کرنا ان کی پکی عادت ہے، تو کس نے منع کیا آپ کو؟ ان کے ساتھ آپ ڈالر میں ڈیل کر لیا کریں کہ جی آپ کو ہم نے جو ہے ڈیل کی ہے اتنے ڈالر میں، ڈالر اٹھانے ہوں گے آپ کو، مارکیٹ سے خرید کے ڈالر دے کر جائے پھر آپ کو،
جو رول آتا ہے اس کے ساتھ ڈالر میں کر،
ٹھیک ہے، وہ عام طور پر تو یہی ہے کہ ڈالر بڑھتا ہے،
جی جی
ٹھیک ہے، کر لیں ڈالر میں ڈیل، آپشن موجود ہے،
اس کی اجازت ہوگی،
اجازت
اور اس کی پیسے بڑھانے کی اجازت نہیں ہو،
خود ہی معاملہ ہو جائے گا۔
ٹھیک، لیکن وہ سب اس میں ایک چیز خیال آتی ہے، جیسے انہوں نے بھی سوال کیا نا، اب ہوتا یہ کہ جس نے دیا تھا اس کا تو بہرحال لاس تو ہے نا، ان معنوں میں کہ ڈی ویلیو ہوا ہے، تو یہ کیسے اپنے آپ کو؟
دیکھیے، جب کوئی حل نہ ہو تو پھر صاحب کی خواہ اتار جاتی ہے نا، ڈالر کا آپشن موجود ہے کر لیں،
ٹھیک،
اور وہ ممالک جہاں کرائسز آ جاتے ہیں وہاں پہلا کام یہی ہوتا ہے۔ اب آپ کرائسز والے اتنے بھی ملک ہیں، ہم سب کو دیکھیں کہ وہاں کون سی کنسی چل رہی ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
سوال ہے کہ میرا آئل کا کام ہے، آئل مختلف کمپنی کا ہوتا ہے، ان پر مختلف نفع ہوتا ہے، تو ہم امپورٹر سے کچھ آئل منگواتے ہیں، جس پر 350 کا ہے، ہم 650 کا بھیج رہے ہیں، 350 منافع کما رہے ہیں، تو اگر ہم اپنے نام کا آئل بنواتے ہیں وہ اس میں بھی سستا پڑتا ہے، مگر ہم ریٹ وہی رکھتے ہیں، تو کیا یہ اتنا نفع لینا جائز ہے؟ اور اگر گاہک کو بتا دینا چاہیے کہ یہ جو آئل ہے یہ پاکستانی ہے، یہ ہم نہیں بتاتے کہ یہ ہمارا اپنا ہے، تو کچھ نام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے پاکستانی، یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ امپورٹڈ ہے۔
ٹھیک ہے جی،
دیکھیے آپ کے سوال میں دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ نفع زیادہ رکھنا کیسا، اگر آپ درست چیز بیچ رہے ہوں، صحیح طریقے سے بیچ رہے ہوں، شریعت کے سارے تقاضے پائے جا رہے ہوں اور آپ نفع رکھ کے بیچ رہے ہوں، تو ہر ڈیل نفع رکھنے کے لیے ہوتی ہے، کتنی کی بیچنی ہے شریعت اس حوالے سے کوئی حکم بیان نہیں کرتی، فریقین پر منحصر ہے، اس کی جو چاہے قیمت طے کریں، یہ ایک نارمل جو ہے وہ پریکٹس ہے اور ایک جنرلی قانون ہے، جہاں گورنمنٹ کے معاملات آئیں اور وہ حکومت کی طرف سے ریٹ فکس کرنے ضروری ہوں تو وہاں فکس کرنا پڑے گا۔ اب دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے، اس کافی ابہام ہے دوسرے پہلو میں، کہ بھئی جو آئل آپ بیچ رہے ہیں وہ آئل، مثال کے طور پر جو آئل بیچنے والی مشہور کمپنیاں ہیں وہ ان کے نام پر جعلی آئل ہے یا انہی کا جو ہے وہ اصلی آئل ہے؟ اگر انہی کا وہی برانڈ ہے، وہی نکالتی ہیں، وہی ڈسٹریبیوٹ پیشن کرتی ہیں اور آپ نے وہی لے کر بیچا ہے تو کوئی جرم نہیں کیا، لیکن آپ کے سوال سے لگ نہیں رہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، یا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نام رکھتے ہیں، ان کمپنیوں کا نام نہیں رکھتے جو مشہور کمپنیاں ہیں،
جی جی اپنا ہی رکھتے
ہیں، ان کا نام نہیں رکھتے، آپ اپنی کمپنی کا نام ایک آپ نے رکھ لیا، तो ठीक है, आपने वो धोखाधड़ी तो नहीं की कि जो और लोग करते हैं कि जनाब मशहूर कंपनी के नाम पे अपना ऑयल डाल दिया। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई गलती मजीद आपसे हो तो नहीं रही? अगर आप ये कहेंगे कि जी सिंगापुर का है और फलां है और फलां है और फलां है, तो जाहिर बात है ऐसा तो नहीं है, तो धोखाधड़ी पाई जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि आप लोकल केकर भेज दें कि भी ये प्रोडक्ट लोकल है, बाहर का केकर बेचना जरूरी थोड़ी है, सारा ऑयल बाहर से थोड़ी आता है, लोकल प्रोडक्ट भी होती है। बिलफर्ज आपने ये केकर भी बेच दिया कि भी ये लोकल प्रोडक्ट है जी, लेकिन वो कहीं से ऑयल है ही नहीं, तब भी उसका बेचना जायज नहीं होगा कि जनाब गाड़ियों में डलता है, नुकसान पहुंचाता है, इंजन बंद हो जाते हैं, सही काम ही नहीं करता।
ठीक,
किसी पेंडू आदमी ने दो तीन चीजें मिला के उसको बना दिया और कहा कि ऑयल है। भाई ऑयल एक टेक्निकल चीज है, उसकी वजह से हजारों लाखों का नुकसान लोगों का हो सकता है, तो आया के ये जो एक बुनियादी मेयार है जिस मकसद के लिए गाह खरीद रहा है उस पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता, इस बात की जांच करना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग पानी बेच रहे होते हैं ये फिल्टर का पानी, फिल्टर का पानी, कुछ मिनरल पानी, तो उसके अंदर पता चला कि जनाब उल्टा नुकसान के पहलू मौजूद हैं, जरर है, नुकसान है, तो फिर कैसे हम ये कहेंगे कि ये माल साफ है, आपने कह दिया ये कहना काफी है? ऐसा नहीं है। ग्राहक का मकसद तो ये है ना कि गाड़ी की जरूरत हो पूरी हो, पता चला कि उल्टा नुकसान हो रहा है, तो आप जो अगर अपने प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम मौजूद है और बड़ा शफाफ निज़ाम है। साइंटिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आप लोग क्या करते हैं? कहेंगे जी हम, हमारा ये काम है, हमारी जो फील्ड है वो एक अलग फील्ड से उनकी, कि पूरे मुल्क के अंदर कोई भी कंपनी, फैक्ट्री, मिल, उसने एक मशीनरी मंगवाई है
जी
बैरून मुल्क से और वो प्रॉब्लम कर देती है।
ठीक है,
वो हमें भेजे, हम उसकी प्रॉब्लम हल करके देते हैं।
ठीक,
अब वो मशीन के लिए जो ना वो फ्रांस से या जर्मनी से तो कारीगर मंगवाएगा नहीं।
सही,
तो मैंने कहा कि फिर आपके चार्जेस के क्या असूल जवाबित होते हैं? काम तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कहेंगे हम विजिट करते हैं, विजिट के चार्जेस होते हैं, फिर हम देखते हैं काम क्या है, कितना है, बाद चीजों में हम उसी को डील कर देते हैं, बाद चीजों में वक्त चाहिए होता है।
ठीक,
एक पूरा सेक्शन मौजूद है।
सही,
एक गवर्नमेंट का इदारा है, इसी तरीके से क्वालिटी एंड कंट्रोल का भी एक इदारा है। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचने के लिए मैं समझता हूँ कि कानूनी तकाजा पूरा करना होता है कि अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आपके प्रोडक्ट वेरीफाई है, तब आप उसको बेच सकते हैं, इसके अलावा तो आपको बेचने की इजाजत मिलेगी नहीं। अगर आप सही चीज बना रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट ले लें वहां से, उसके बाद फिर आप इस तरह की चीजें बेचें। मुमकिन है कोई कमी हो आपके अंदर प्रोडक्ट के अंदर, उसको दुरुस्त कर लें, अच्छी बात है, तो सर्टिफिकेट लगा होगा, आपकी चीज और भी ज्यादा बिकेगी।
ठीक, मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे सिलसिले का वो खत्म हुआ, मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।